بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كشرح جاري ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اس کی تفصیل بیان کر چکے تھے، اور شیخ صاحب نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو انہوں نے چاہا کہ اس مسئلے کو مکمل طریقے سے بیان کیا جائے، کیونکہ عقائد کے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ رہ نہ جائے، اور مسلمان کو یہ گمان نہ ہو کہ جانور ذبح کرنا تو ہم نے جان لیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور یہی سمجھنا ہی کافی ہے، کیونکہ عقیدہ کا علم جو ہے وہ مکمل طریقے سے جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ عقائد کا علم ہے. تو شیخ صاحب نے اگلے باب میں بیان کرتے ہیں، باب لا يذبح للہ بمکان يذبح فيه لغیر اللہ، جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ تعالی کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دروس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جانور ذبح کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، نمبر ایک نیت، اللہ تعالی کے لیے ہی جانور ذبح کرنا چاہیے، نمبر دو اللہ تعالی کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا اور تکبیر پڑھنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور اس کی چار مختلف صورتیں ہم نے بیان کی تھی. آج کے درس میں شیخ صاحب ایک اہم قاعدہ بیان کرتے ہیں، اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھنا، یہ جو تبویب ہے یہ قاعدہ ہے، لیکن کیونکہ اس کا تعلق جانور ذبح کرنے سے ہے تو اس باب میں اس کا ذکر کیا ہے، ورنہ میں آپ کو ایک عام سا قاعدہ دیتا ہوں اسی کو تھامے رکھنا، بہت مفید قاعدہ ہے انشاءاللہ. ذرا غور کریں، یہ تو ہم جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے، فرض ہے، اور نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اب ایک شخص ہے وہ جانور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرتا ہے، یہ اس کی نیت ہے، توحید ہے کہ نہیں؟ توحید ہے. کون سی توحید ہے؟
توحید عبادت.
توحید عبادت، کیونکہ ذبح کرنا، قربانی کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لینا کیونکہ فرض ہے، یہ شخص جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہتا ہے، اور ہر موحد یہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، موحد پر ایک بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، جب اہل سنت و جماعت موحد کا لفظ استعمال کریں تو آپ سمجھ لیں کہ توحید کی تینوں قسموں کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہے، لیکن جب صوفی حضرات موحد کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وحدت الوجود کا ماننے والا. تو یہ فرق اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے موحد نے یوں کہا، موحد نے یوں فرمایا، فلانا موحد تھا. موحد کا مطلب ہے ان کے نزدیک جو شخص وحدت الوجود کا قائل ہو، جب ہم موحد کی بات کرتے ہیں اپنے دروس میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں موحد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں بھی ایک ہے. خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے, جسے کہتے ہیں توحید فی العبادہ. جتنے بھی قسم کی عبادت ہے وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, یہ توحید فی العبادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں, انہیں ان ناموں میں اور صفات الکمال کمال میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, یہ توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ, توحید الاسماء والصفات. اب ایک موحد ہے وہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نام بھی اللہ تعالیٰ کا لینا چاہتا ہے, کیا یہ کافی ہے؟ ظاہراً تو یہ کافی ہے, ظاہراً تو یہ کافی ہے, لیکن ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگوں کی وجہ سے, بعض لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی نافرمانیوں کا اثر جگہوں پر بھی رہ جاتا ہے اور بعض اوقات بعض وقت میں بھی اس کا اثر رہ جاتا ہے. لیکن نافرمانی نحوست ہے اور اس کا اثر بسا اوقات رہ جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اس مقدمے سے کہ جو چیز مشہور و معروف ہو جائے بدعت میں تو اس چیز کے قریب جانا بھی جائز نہیں. یعنی اب یہ ایک جگہ ہے, ابھی ہم صرف ہیڈنگ پر بات کر رہے ہیں, اس کو سمجھیں گے آگے پھر انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. ایک جگہ ہے, وہاں پر کسی زمانے میں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے, وہ زمانہ ختم ہو گیا. غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ شرک فی العبادہ ہے, شرک ہے, شرک اکبر ہے, دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جاہلیت کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج کل کے متمدن زمانے میں بھی ہوتا ہے. ہندو کیا کرتے ہیں بت کے سامنے؟ جانور ذبح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ اپنی فطرت سے جانتے ہیں کہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے, اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے جانور کا خون بھی بہایا جاتا ہے. تو کسی زمانے میں اگر کسی نے یہ بڑی نافرمانی کی ہے, غیر اللہ کے لیے کسی جگہ پر جانور ذبح کیا ہے اور وہ جگہ معروف ہو گئی, زمانہ ختم ہوا, لوگ مر گئے, تبدیل ہو گئی ہر جگہ, ہر چیز تبدیل ہو گئی, اب وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے, اب وہ جگہ جو ہے جہاں پر غیر لوگ کے جانور ذبح ہوتا تھا اس جگہ پر اس نافرمانی کی نحوست ابھی تک موجود ہے. یعنی اب اس جگہ پر آپ اللہ تعالی کے لیے جانور ذبح نہیں کر سکتے. ارے کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ لب لباب کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ مشابہت اور ان کی تائید کرنا ہرگز جائز نہیں. تو یہاں پر مشابہت کہاں سے آ گئی؟ ان کی تائید کہاں ہے؟ بھی جانور تو وہ ذبح کرتے تھے, شرک تو وہ کرتے تھے, ہم تو موحدین ہیں, ہم کیوں نہیں یہاں پہ جانور ذبح کریں؟ آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ حکم نہ ہوتا تو آج ہم بھی نکیر نہ کرتے، کبھی جرت نہ کرتے. اس سے پہلے کہ میں درس کا آغاز کروں اور شیخ صاحب نے جو یہاں پہ دلائل بیان کیے ان پر میں بات کروں، یہ تھی جگہ کے متعلق. وقت کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بھی نافرمانی کی وجہ سے ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا. کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک، زادک اللہ علما وحرصا. جب سورج نکلتا ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے غروب میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جب سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں نکلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسی بھی قومیں موجود تھی اس زمین کے اوپر سورج کی عبادت کرتے تھے، ان کا معبود یہ سورج تھا، جب نکلتا سجدہ کرتے عبادت کرتے، جب آسمان کے درمیان میں ہوتا تب بھی عبادت کرتے، اور جب غروب پہ آتا تب بھی عبادت کرتے. ارے ہم تو مومن ہیں، موحد ہیں، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، نماز کی نیت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ اس عمل، اس نافرمانی کی نحوست اس وقت پر، اس کا اثر اس وقت پر بھی پڑ گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ یہ اوقات نہیں ہیں، ان اوقات میں نماز ادا کرنا جو ارکان اسلام کے دوسرے رکن ہیں نماز، اور بہت عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت سے ہمیں روکا گیا. اس مطلب ہے کہ شریعت میں ہر برائی کی طرف لے جانے والے راستے کا سد باب موجود ہے. اگرچہ آپ برے نہیں ہیں، اگرچہ آپ برائی نہیں کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس اچھے عمل سے کسی باطل عمل کی یاد تازہ ہو جائے، تو شریعت اسے دروازے بند کر دیا ہے. جب وہ لوگ مٹ گئے جو سورج عبادت کرتے تھے، اللہ تعالی نے مومنوں کو بھی منع کر دیا کہ اس وقت آپ نے سجدہ مجھے نہیں کرنا. اسی طریقے سے جب ایک جگہ منحوس ہو چکی ہے نافرمانی کی وجہ سے، تو اس جگہ پر اچھا کام کرنا بھی، جانور ذبح کرنا بھی اللہ تعالی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ مقدمہ تھا آج کے درس کا، سمجھ آ گیا؟ آگے چلے. اب شیخ صاحب نے اس پوری بحث کو جو میں نے بیان کی ہے اس کی تائید میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی ہے. اللہ تعالی شیخ صاحب پر رحم فرمائے. انہوں نے جو بھی بات یہاں پہ بیان کی ہے، یعنی شیخ صاحب کا جو رائے ہے وہ صرف تبویب میں ہے، باب جو باب باندھے ہیں اور پھر دلیل ہے. اب صحیح بخاری دیکھیں، صحیح بخاری کی فقہ جانتے ہیں آپ کو؟ یہ فقہ کی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، امام بخاری نے فقہ کی کتاب ہے. بارک اللہ فیک، امام بخاری نے عقیدے کی کتاب بھی لکھی ہے، فقہ کی کتاب بھی لکھی ہے، معاملات کی کتاب بھی لکھی ہے، سب لکھا ہے، اور ان کی صحیح بخاری میں ہے سب. باب الایمان قول وعمل، باب باندھا ہے امام، ایمان جو ہے زبان کا قول بھی ہے اور دل کا قول بھی ہے اور عمل بھی ہے اور بدن کا عمل بھی ہے. اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عقیدے سے، ایمانیات ہے نا، عقیدے سے ہے. اور فقہ کے متعلق باب ما جاء فی رفع الیدین، یہ فقہ ہے کہ نہیں؟ اب ان کی فقہ، ان کی سمجھ باب میں ہے، اور پھر اپنی بات کی تائید کرنے کے لیے کہ میری جو یہ بات ہے، میرا جو یہ فتویٰ ہے، میرا جو یہ مشورہ ہے، کہاں سے لیا میں نے؟ اپنے عقل سے لیا ہے یا ایسی کوئی دلیل ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ہمیں دکھاؤ یہ دلیل ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ حدیث ہے. اور حدیث یوں نہیں بیان فرمائے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، حدثنی سمعت قال، اپنے استاد سے براہ راست بیان کی ہے، پوری سند بیان کی ہے، تاکہ اعتراض کرنے والے جو آئیں گے کبھی کسی زمانے میں وہ اچھی طرح سمجھ لیں. اگر وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو مجھ پر اعتراض نہ کریں، میرے استاد پہ کریں، میرے استاد پہ نہ کریں، ان کے استاد پہ کریں، ان کے نہ کریں، ان کے استاد پہ کریں، ان سے آگے آنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر اعتراض کرنا ہے یا تو پھر صحابہ آتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور کوئی بھی مومن اعتراض نہیں کر سکتا، یاد رکھیں. اور پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے پوری امت کا کہ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے، پوری امت کا اتفاق ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس اتفاق کے بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ان احادیث کو چھوڑ کر اپنے امام کے قول کی پیروی کرتے ہیں، اور اس عمل سے اپنے بھی امام کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی امام گزرے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی، اسے تھامے رکھنا. تو اسی راستے پر شیخ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ بھی چلے، امام بخاری کے راستے پر. اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو ان دلائل پہ اعتراض کرے. شیخ صاحب نے یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات بھی زیادہ نہیں کی، انہوں نے باب باندھا ہے اور دلیل بیان کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا تھا کسی زمانے میں، اس جگہ پر اللہ تعالی کے نام پر جانور ذبح کرنا کیوں جائز نہیں؟ دلیل نمبر ایک، شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. سورۃ توبہ آیت نمبر 108. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی اس مسجد میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں. بات ہو رہی جانور ذبح کرنے کی، بات مسجد کی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ ہوتے قوت استدلال، اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کہ دلیل کو سمجھنا، یعنی آیت حدیث کو سمجھنا، نص کو سمجھنا، اور اس سے فائدے کو نکالنا، یہ علم کی وسعت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسجد بعض لوگوں نے بنائی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر گئے تو منافقین جو ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، چند لوگ گئے تھے، اکثر منافقین نے جانے سے انکار کیا. انہوں نے کیا پیچھے کہ ایک مسجد بناتے ہیں، اس مسجد کا اصل مقصد تھا دین اسلام کو توڑنا. کیوں؟ کیونکہ منافقین تھے، اندر کفر ہے زبان پر اسلام ہے، جس کے اندر کفر چھپا ہو زبان پر اسلام ہو اور وہ مسجد آ کے بنائے تو اس نے کیا اسلام کی خدمت کرنی ہے؟ تو مسجد انہوں نے بنائی اور افتتاح نہیں کیا. افتتاح کون کریں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھائیں وہ جگہ عام جگہ نہیں رہتی, اس جگہ میں شریعت کے رنگ سے رنگا جاتا ہے. اب وہ شرعی حق رکھتی ہے, وہ جگہ ایسی بن گئی کہ اب دین اور اسلام کی خدمت کا منبع بن گئی ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بیان فرمایا, اور ذرا الفاظوں پہ غور کریں, لا تقم فیہ ابدا. نماز پڑھنے کا, نماز پڑھنے سے میں نے نہیں فرمایا, وہاں پر جانا ہی نہیں ہے. وہاں پر جانے مسجد اندر جا کے کھڑے, نماز کے کھڑے ہونا ضروری ہے نا, لا تقم کھڑے نہیں ہونا وہاں پہ, کیا بیٹھنا ہے, جب کھڑے نہیں ہونا تو بیٹھنا پہ باب اولا بنا ہے. اور ابدن سے کبھی بھی نہیں, یہ نہیں کہ ابھی اس وقت کہ کل جاؤں گے پرسوں جاؤں, نہیں کبھی بھی نہیں. اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار, دیکھیں نام دیکھیں, اب ضرار ضرر نقصان پہنچانے والی مسجد. ارے کبھی مسجد بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ مسجد تو خیر کے لیے بنائی جاتی ہے, برکت والی جگہ ہے جہاں پر خیر ہی خیر ہے, یہ نقصان کہاں سے, خسارہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ جب اس کی بنیاد ہی خسارہ تھی, اس کا نام بھی خسارہ رکھ دیا گیا. پا قیامت اس کا نام ہے مسجد الضرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس مسجد کو توڑ دیا. اللہ تعالی گھر کو توڑ دیا, ارے مسجد کو بھی توڑا جاتا ہے. وہ مسجد ہی نہیں, یاد رکھیں اچھی طرح بات سمجھیں, وہ مسجد ہی نہیں جس کی بنیاد دین کو توڑنے کے لیے رکھی جائے. اگرچہ ظاہر اس کا مینار بھی ہے, اندر اس کے محراب بھی ہے, اس کا امام بھی ہے اور مقتدین بھی ہیں نماز پڑھنے والے. مسجد اسے کہتے ہیں کیا؟ آج کل کے زمانے مسجد اسے کہتے ہیں کہ چار دیواری ہے, چھت بھی ہے, اوپر مینار بھی ہے, خوبصورت گنبد بھی بنا دیا ہے, محراب بھی ہے اندر, امام بھی ہے, مقتدی بھی ہیں, یہ مسجد ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک یہ مسجد ہے, لیکن شریعت کے نزدیک یہ مسجد نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. مسجد کی بنیاد ایمان اور تقوی پہ ہونی چاہیے, توحید پہ ہونی چاہیے. جس مسجد کی بنیاد ایمان تقوی توحید نہیں ہے, شرعن و مسجد نہیں ہے. اگرچہ جو لوگ وہاں پہ جاتے صحابہ کرام اور ان کی امامت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, وہ نماز کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نعوذ باللہ, کوئی وہاں پہ شرک کرتے, بدعات کرتے, خرافات کرتے, نعوذ باللہ, دین کو توڑنے کے لیے کوئی عمل کرتے؟ ہرگز نہیں. تو ان کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اس عمل سے, وہاں پر نماز پڑھنے سے کافروں کی تائید ہوتی ہے. کافر کہاں سے آ گئے؟ منافقین کی تائید ہوتی ہے, جو باطن میں تو کفر چھپاتے ہیں, ظاہراً مسلمان ہیں وہ, لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ وہ تو ہمارے نزدیک مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں وہ کافر ہیں. دیکھیں منافق جو نفاق اکبر والا ہے, ظاہراً مسلمان ہیں, ہم علم غیب نہیں جانتے, ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی ہے ہمارا, الا یہ کہ اس سے کوئی کفری عمل سرزد ہو جائے, پھر ہم کہیں گے اس عمل کی وجہ سے وہ کافر ہے. حجت قائم کرنے کے بعد, شروط اور موانع دور ہونے کے بعد, بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کام نہیں چلتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل میں سینے میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو رکعت پڑھ دیتے تو مہر لگ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور وہاں پر مسلمان دھڑا دھڑ جاتے اور اسے ایک مذہبی رنگ دے دیتے, شریعت کا رنگ دے دیتے, اور موافق نمبر کام کرتے رہتے کہ نہیں؟ تو دین توڑنے کے لیے آسان طریقہ تھا کہ نہیں؟ یعنی ایک یہودی آتا ہے, دین توڑنے کوشش کرتے, کون سنے گا اس کی؟ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان آئے گا, بڑی پگڑی سر کے اوپر, لمبی داڑھی, ٹخنے پہ شلوار ہے, آ کے وہ شرک و بدعات و خرافات کی درس دیتا رہتا ہے, لوگ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے اس کی؟ سنیں گے. لوگ تو جاہل ہیں, وہ تو پیاسے ہیں, لینا چاہتے ہیں, وہ تو علم دین سیکھنا چاہتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہودی ہوتا تو وہ بھگا دیتے, اب یہودی کو مسجد میں بٹھانے
بٹھائیں گے کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے دیں گے؟ کوئی بھی ادنا قسم کا مسلمان کیوں نہ ہو، جاہل قسم کا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ جانتے بھائی یہ تو یہودی ہے، یہ تو نہ پاک شخص ہے، اللہ گھر میں کیا کر رہا ہے، اس کو باہر سے ادھر سے دھکا نکال کے پھینک دیں گے. لیکن اگر ایک منافق شخص دین کو توڑنا چاہتا ہے، یہی یہودی چھوڑے دوسرے کو، دین کو توڑنا چاہتا ہے، اس کو پتہ یہودی بنوں گا تو دھکے کھاؤں گا میں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں ان کے سامنے، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں بےچارے مسلے جو ہیں، یہی کہتے ہیں نا وہ لوگ مسلے کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ان کو نہیں پتا کہ اس لا الہ الا اللہ کا کیا اثر ہے، بےچاروں کو نہیں پتا. ان کو ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، الا یہ کہ اس سے کوئی ایسا کفر عمل سرزد ہو جائے یا کسی کوئی کفر یا قول اس کے منہ سے نکل جائے، پھر اس کا حکم الگ ہے. لیکن حقیقت جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے وہ، تو انہوں نے کیا کیا، کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گیا، وہی جس کو دھکے نکال کے باہر نکالا، وہی پگڑی اس طرح پہ رکھے بڑی داڑھی رکھ کے آ گیا. پہلے تو اس کے لیے مشکل تھا دین توڑنا، اب وہ دین توڑ رہا ہے اور لوگ اسے، وہی جس نے جنہوں نے دھکا دیا تھا وہی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے، دعائیں خیر کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. وہ دین توڑتا جاتے اور وہ بےچارے دعائیں دے رہے ہیں. میرے بھائی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس شرک بدعات و خرافات کیسے پھیلی ہمارے معاشرے میں؟ اب کیا سمجھتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے لوگ برے ہیں؟ نہیں واللہ، لوگ علم کے پیاسے ہیں، لوگ دین کے پیاسے ہیں، لیکن ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا. کیوں؟ تاکہ منافقوں کی تائید نہ ہو، کافروں کی مشابہت یا ان کی نصرت یا ان کی تائید، ان کی ہاں میں ہاں ملانا ہرگز شرعاً جائز نہیں. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی شریعت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، کہ جب ایک چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں تو اس کے نعم البدل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مسجد ضرار سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہونا ہی ہے کسی جگہ پر، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، مسجد قباء، آپ جانتے ہیں مسجد نبوی سے پہلے بنی، سب سے پہلی مسجد اسلام میں کون سی ہے؟ مسجد قباء، سب سے پہلی مسجد اسلام میں مسجد قباء ہے، اس سے پہلے کوئی مسجد نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں، اب جو مسجد اسلام میں سب سے پہلے بنی ہے اور اس مسجد میں خیر و برکت ہوئی اور کافی صحابہ وہاں سے انہوں نے ایمان کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء میں جا کے وہاں پہ کھڑے ہو، وہ مسجد ہے ایسی جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقویٰ تھی، ایمان تھا، توحید تھا، وہ جگہ ہے. اور اتنی ہی نہیں، اس میں ایسے مرد ہیں رجال، کیا عورتیں نہیں تھیں وہاں پہ؟ جب عورتیں متقی پرہیزگار ہو جاتی ہیں تو وہ بھی مردوں میں شامل ہو جاتی ہیں، ان کی حالت یہی ہوتی ہے جو مردوں کی ہے، رجال ہیں، یعنی ان کا ایمان اور ان کی توحید اور ان کا عقیدہ، ان کا تقویٰ مضبوط اور پختہ ہے. یحبون ان یتطہروا، جیسے کہ وہ بنیادی طور پر ایمان اور توحید پر قائم ہے، تقوی پر قائم ہے، اور شاید یہ بنیاد بہت سے لوگوں کو نہ نظر آئے اور ان منافقین کو شاید نظر نہیں آتی، لیکن ایک وہ چیز بیان کر رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو سب کو نظر آتی ہے، کہ وہاں پر ایسے مرد بھی ہیں اس مسجد میں، مسجد قباء میں، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو اہل قباء تھے وہ طہارت کرتے وقت استجمار بھی کرتے، استنجا بھی کرتے، پہلے پتھر سے استجمار کرتے، پھر پانی سے استنجا کرتے، پھر وضو کرتے. اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل بہت پیارا لگا، اور اسی گواہی قرآن مجید نے بیان کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جیسے وہ مسجد کی بنیاد پاک ہے، اس میں آنے والے لوگ بھی پاک ہیں، اور جس مسجد کی بنیاد ناپاکی سے بھری ہوئی ہے، دین کو توڑنے میں کوشاں ہیں، اس میں لوگ بھی ویسے ہیں. تو اس آیت کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باب تو جانور ذبح کرنے کی ہو رہی ہے, اب بات بیچ مسجد میں کی بات آ گئی. کیا خیال ہے, کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی لنک بنتا ہے کوئی
جگہ؟
بارک اللہ فیک, جگہ ہے, جگہ میں مسجد بنائی جائے یا اس جگہ میں جانور ذبح کیا جائے. اگر وہ جگہ ناپاک ہے, اگر وہ جگہ معروف ہو گئی ہے کہ یہ نافرمانوں کی جگہ ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی, تو اس جگہ پر آپ مسجد بھی نہیں بنا سکتے اور وہاں پر جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟
دونوں صورتیں عبادت کی,
دونوں صورتیں عبادت کی. بارک اللہ فیک. یکسانیت کیا ہے دونوں میں؟ یکسانیت ہے کہ دونوں عبادت ہیں, وہاں پر نماز کی عبادت ہے, یہاں پر قربانی کی عبادت ہے. اور اختلاف کیا ہے دونوں میں جانتے ہیں؟
جگہ,
جگہ تو یکسانیت ہے. وہاں پر نہیں, وہ تو دونوں عبادات ہیں, دونوں عبادات ہیں.
اختلاف منافق ہے اور
بارک اللہ فیک. وہاں پر منافق ہیں, وہ ہمیں کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے منافقین ہیں وہ. اور یہاں پر تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور میں منافق تو نہیں ہوں. یعنی بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ عمل جو کر رہے ہیں ان کو اندازہ میں کتنا برا عمل ہے. یعنی شرک کرنے کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم موحد ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ منافقین ہیں. آپ کی گواہی کون دے گا کہ آپ ایسا عمل کر کے بھی مومن ہیں؟ تو بات عمل کی ہوتی ہے, یاد رکھیں. ہم عمل کو دیکھتے ہیں, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. جب ظاہر میں صحابہ کرام کو بھی, بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی روکا جاتا ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا گیا ہو وہاں پر اللہ تعالی کے نام پر بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں, ٹھیک ہے. اس آیت کے جو بعض فوائد ہیں, نمبر ایک, اہل باطل, اہل باطل ہمیشہ اہل حق کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اہل باطل ہمیشہ اہل حق کے قریب ہونا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. یعنی جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا ہوگا نا, وہ جھکے بھی آئیں گے آپ کے ہاں میں ہاں بھی ملائیں گے اپنا فائدہ نکالنے کے لیے. نمبر دو, باطل کی تائید کرنا حرام ہے. تائید, نصرت کرنا, ساتھ دینا, باطل کا ساتھ دینا حرام ہے. منکر کا انکار کرنا واجب ہے. منکر کا, برائی کا انکار کرنا واجب ہے. منافقوں کا خطرہ امت اسلامیہ پر ہر دور میں موجود ہے, ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے. منافقوں کا خطرہ امت اسلامی پر ہر دور میں موجود ہے, ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, مسجد قباء کی فضیلت. نمبر چھ, اشاعرہ کا رد, اشاعرہ یا اشعریوں کا رد. جو اللہ تعالیٰ کی صفت محبت صفت محبت کا انکار کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا محبت کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. نمبر 7, اسلام پاکیزگی کا دین ہے. نمبر 8, مسجد ضرار میں نماز پڑھنا حرام ہے. مسجد ضرار, ہاں, بواد رے الف رے, باد رے الف رے. مسجد ضرار میں نماز پڑھنا حرام ہے تا قیامت. 1400 سال پہلے یہ نافرمانی ہوئی تھی, آج تک اس کا اثر ہے. وہاں پر مسجد بن ہی نہیں سکتی, موجود ہے وہاں پہ, مدینے میں ہے. مدینے والے زیادہ جانتے ہیں, ان سے پوچھنا مدینے والوں سے. مسجد ضرار.
اس میں کیا ہے, اس انداز میں اگر اور کہیں کوئی ایسی مسجد بنے اسی بنیاد پر جس بنیاد پہ مسجد ضرار بنی تھی, تو ہم قیاس کر سکتے ہیں؟
ہاں, اگر یقین ہے تو وہی قیاس تو نہیں ہے, یہ تو دلیل ہے. قیاس کہاں پہ ہے؟ یہ تو دلیل ہے.
مسجد ضرار کے لیے جو مدینے میں, اس کے لیے خصوص تو نہیں ہے نا؟
نہیں, یہ تو سب کے لیے. اسلام جانور ذبح کرنے کی دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ جانور ذبح کرنے کی دلیل جو ہے اس آیت کے مفہوم سے لے رہے ہیں ہم.
دونوں بھی عبادت ہے,
دونوں عبادت ہے. جی, یہ آخر میں درس کے بعد پوچھنا. یہ جو دلیل تھی اب شیخ صاحب کی علم دیکھیں, یہ عام دلیل ہے. اس آیت کے مطابق قاعدہ لے لیں کہ جو جگہ یا وقت اللہ تعالی کی نافرمانی میں یا اللہ تعالی کی نافرمانی سے معروف ہو جائے, اس جگہ یا وقت یا نام, یعنی کوئی بھی چیز, جگہ ہے, وقت ہے, نام ہے, کوئی بھی چیز, جگہ, وقت, نام یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں معروف ہو جائے, تو ان چیزوں سے دور رہنا فرض ہے. پہلے سمجھ آیا؟ کوئی جگہ ہے, کوئی نام ہے, کوئی وقت ہے, وہ یعنی اس جگہ کی مثال ہو گئی ہے, وقت کی مثال بھی ہو گئی ہے. یہ کوئی نام,
عبد الشمس,
کوئی نام جو معروف ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, اگرچہ اچھا, یہ تو برے نام ہیں سارے. چیز اچھی, بات اچھی چیز کی ہو رہی ہے. مسجد اچھی جگہ ہے کہ نہیں؟ مسجد اچھی جگہ ہے کہ نہیں؟ جنگ ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ جو بری چیزیں وہ تو معروف ہیں, فرعون, ہارون, نمرود, یہ سب معروف چیزیں ہیں. اس کو تو بچے بھی جانتے ہیں کہ بھئی نمرود اور فرعون چیزیں تو بری چیزیں ہیں. بات یہ ہو رہی کہ اچھی چیزیں بعض اوقات کسی وجہ سے, کسی برائی کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے وہ بھی بری ہو جاتی, ان سے گریز کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب قریب آ گئے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. بارک اللہ فیک. برہما کہنا اور وشنو یا شیوا, یہ کون سا نام ہے؟ آپ انڈیا میں رہتے ہیں, کون سا نام ہے یہ؟ کس چیز کے نام ہے؟ بتوں کے نام ہے. معروف ہیں یا مجہول ہیں؟ بتوں کے لیے معروف ہیں. آپ بچے سے پوچھیں برہما کیا ہے, وہ کس طرف اشارہ کرے گا؟ بت کی طرف کرے گا یا آسمان کی طرف کرے گا؟ برہما کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ خالق. بارک اللہ فیک. کریٹر. برہما کا ترجمہ جو ہے وہ ہے خالق, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں پیدا کرنے والا. اے پیدا کرنے والا, مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کوئی برائی ہے؟ ہے کوئی برائی؟ اچھا. اے رب, مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہے کوئی برائی؟ نہیں. اے برہما, مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کوئی برائی ہے؟
برائی.
کیوں؟ بھائی میں نے ترجمہ کیا ہے، میں نے دیکھا آپ مجھے برائی کیوں کہتے ہیں، برائی ہے نہیں ہے، میں نے ترجمہ کیا ہے، میں نے ترجمہ کی چیز کا کیا ہے، خالق کا ترجمہ برہما میں نے کیا ہے، کوئی برائی ہے؟ کیا برائی ہے؟ بارک اللہ فیک، جو ابھی میں قاعدہ بیان کیا میں نے، جو بت کے لیے دیکھ نام معروف ہو چکا ہے، شرک سے بڑی کوئی نافرمانی ہے؟ نام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معروف ہو چکا ہے، مشہور ہو چکا ہے کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ برہما یہ بت ہے، اگرچہ آپ بچے کو کہیں دیکھیں میں آپ کو برہما کہہ رہا ہوں، وہ نہیں جس کے چار سر یا دس ہاتھ ہیں، وہ نہیں، وہ بت نہیں، برہما کہتے ہیں خالق کو بس، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو پکارو، وہ مانے گا؟ وہ جب بھی برہما کہے گا آنکھیں بند کر کے، وہ بت کی، اس کا دل کہاں جائے گا؟ بت کی طرف جائے گا، اس کا دل کبھی آسمان کی طرف جا نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹرانسلیشن میں دعا کرتے ہیں تو صحیح ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات درست ہے، آپ اے پیدا کرنے والے میری مدد فرما، جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا کرنے والا ایسا لفظ ہے جو صرف پیدا کرنے والے ہی کے لیے استعمال کر ہوا ہے اور ہمیشہ ہو رہا ہے، لیکن برہما میں اور پیدا کرنے والوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ برہما ایک خاص بت کے لیے معروف ہو چکا ہے، اور پیدا کرنے والا عام ہے، سب لوگ استعمال کرتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اس قاعدے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جیسا کہ جگہ ایک، اب زمین کا کیا قصور ہے میرے بھائی؟ جس زمین پر مسجد بنائے گی اس زمین کا کوئی قصور ہے؟ لیکن وہاں مسجد کیوں نہیں بنا سکتے ہم؟ بعض لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، دیکھیں اس نافرمانی کا اثر دیکھیں آپ، دیکھیں آگ لگتی ہے زمین کو جلا دیتی ہے، کئی سالوں کے بعد وہاں پر زمین پھر سے گنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن نافرمانی ایسی آگ ہے جس کے بعد اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اس زمین کا کوئی قصور نہیں، ہم کہتے ہیں لفظ کا قصور نہیں ہے، نہ ہی آپ کی زبان کا قصور ہے، اگر ہندی میں آپ برہما ترجمہ ہے پیدا کرنے والے کا، برہما کے لفظ کا قصور نہیں ہے اور ہمیں اس لفظ سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن جب بعض لوگوں نے برہما اس بت کے لیے خاص کر دیا ہے جو معروف ہو چکا ہے، اب یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، قاعدہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ قاعدہ ہے، کیونکہ بعض یہ کہ اے عیسیٰ میری مدد فرما، لوگ جانتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن جب یہاں پہ برہما کی بات آتی ہے، وشنو کی یا شیوا کی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بت کو چھوڑ دیں جس کے یہ نام ہیں، اور آپ نیت یہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اور زبان پر آپ برہما کلام لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ اے پیدا کرنے والے میری مدد فرما، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک لفظ میں شمار ہوگا، اور ایک کہنے والا بھی مشرکین میں شمار ہوگا، یاد رکھیں کہنے والا بھی مشرکین میں شمار ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے شریعت کی بنیاد میں واضح چیزیں ہیں، جب اس جگہ پر مسجد نہیں بنا سکتے اور کبھی بن نہیں سکتی، تو اس لفظ کو بھی ہم کبھی استعمال نہیں کر سکتے، اگر کسی کو ترجمہ نہیں آتا تو، اب ایک ہندو مسلمان ہوا ہے وہ برہما ہی جانتا ہے، تو اس کے لیے کیا جائز ہو کہے برہما میرے مدد فرما؟ ہرگز جائز نہیں، ہم کہیں گے تم یہ کہو اے اللہ میری مدد فرما، اب اللہ کہنا آسان ہے یا برہما کہنا آسان ہے؟ اللہ کہنا آسان ہے، اس کو تعلیم دیا نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دو چار سال سیکھ لو تب برہما کہنا، ہرگز نہیں، شرعی یہ گنجائش، اس کی گنجائش ہے نہیں، اور مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ برہما کہنے والے جلدی اللہ نہیں کہہ سکتے، اب ہندو اللہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے، کہنا جانتے ہو، آسان کہ آسانی سے کہتے، چائنیز کو میں نے سنا ہے، ایک چائنیز کو جب اس مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے لیکن کلمہ پڑھ رہا ہے، اور سب سے صحیح لفظ اللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، باقی جیسے بھی توڑ رہا ہے بےچارا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا لفظ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر چائنیز اللہ کلام ٹھیک کہہ سکتا ہے تو ہندو کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ہمارے تو ویسے ملتی جلتی ہے اردو اور عربی. نہیں خدا کا لفظ جو ہے بعض علماء کہتے ہیں نہ استعمال کیا جائے کیونکہ وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. خدا کا ترجمہ ہے خالق, اور یہ فارسی جو ہے یہ فارسی لفظ ہے عام طور پہ, اور آگ اس کی عبادت کرتے ہیں اسے خدا کہتے. لیکن خدا کا لفظ جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے آگ کے لیے جتنا کہ برہما خالق کے لیے خاص ہو چکا ہے. سمجھے ذرا میری بات, جتنی برہما خالق کے لیے مشہور ہے اتنی خدا آگ کے لیے مشہور نہیں ہے, یاد رکھیں. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ قاعدے کے مطابق خدا بھی نہیں کہنا چاہیے, اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بہتر نہ کہا جائے. اللہ کے نام میں سے نہیں ہے خدا, ترجمہ ہے جیسے برہما نام نہیں ہے, یا برہما بھی نام نہیں ہے لیکن ترجمہ ہے. خالق اللہ تعالیٰ کا نام ہے, صفت ہے. الخالق اللہ تعالیٰ کا نام ہے, خلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پیدا کرنا. تو برہما اس کو ترجمہ ہے, خدا بھی اسی کا ترجمہ ہے. اگر خدا اتنی معروف ہے کہ جب آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ خدا کا لفظ مطلب کیا ہے, وہ آگ کی طرف اشارہ کرتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. یعنی جتنا برہما مشہور ہے معروف ہے اتنا خدا کا لفظ معروف نہیں ہے, چاہے انٹرنیشنل لیول پہ, چاہے آپ آج جا کر اپنا ایران میں جا کے پوچھیں آپ خدا, ایران عراق ہر جگہ پہ جتنا جہاں پہ ایران میں عام طور پہ بلاد فارس جو تھی جو آگ کی پجاری تھی وہ ایران اور یہ علاقہ تھا, اس زمانے میں تقریباً معروف تھا, لیکن اب ختم ہو چکا ہے. آگ کے پجاری کہاں ہے؟ کوئی ہے ملک جو آگ کی پوجا کرتا ہو؟ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. چند قبیلے ہیں, دیکھیں قبیلے ہیں چند جو آگ کی پوجا کرتے آج کے دور میں, کوئی شہر بھی نہیں ہے مکمل طور پہ. ملک تو دور کی بات ہے. کہا تھا ایک ملک جو اسلام سے ہزار سال پہلے موجود تھا, جو معروف تھا آگ کی عبادت میں, اور صرف ملک نہیں تھا بلکہ بہت سارے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا. بلاد فارس آپ جانتے ہیں, فارسی جو تھے, کسرا قیصر نے کسرا, تو آج ان کا نشان ہے نہ نام رہا نہ نشان رہا. تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا لفظ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یا اللہ کہیں یا رب کہیں, یہ صحیح ہے. اللہ اعلم. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب یہ خاص دلیل ہے, عام دلیل تھی ایک قاعدہ بیان کرنے کے لیے, اب یہ خاص دلیل ہے. جس کا خاص کیا مطلب ہے؟ ہمارے درس کی متعلق یہ خاص دلیل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وعن ثابت ابن الضحاک رضی اللہ عنہ قال, سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانا, ایک آدمی نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی, منت مانی. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد, کیا وہاں دور جاہلیت کے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ قالوا لا. اب سوال کرنے والا ایک ہے, اب یہاں پر قالوا, قال نہیں قالوا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کن سے کیا؟ اس شخص سے نہیں کیا, لوگوں سے کیا جو سامنے بیٹھے تھے. اس کے میں بتاؤں گا آپ کو وجہ کیا ہے. قالوا لا, جواب یعنی صحابہ نے عرض کی, جواب دیا, نہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فہل کان فیہا عید من اعیادہم, کیا وہاں مشرکین کا کوئی تہوار ہوتا تھا, کوئی عید وہ وہاں پہ کرتے تھے؟ قالوا لا, انہوں نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اوفی بنذرک، تم اپنی نظر پوری کر لو، فانه لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم. اپنی نظر پوری کرو اور یہ ضرور یاد رکھو جو نظر، جو منت اللہ تعالی کی نافرمانی کے متعلق ہو یا انسان کے تصرف و اختیار میں نہ ہو اسے پورا کرنا ہرگز جائز نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. اس حدیث میں ایک قصہ ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک منت مانی ہے کہ میں بوانا کی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. اور بوانا ایک خاص جگہ ہے، مکہ اور یمبو جو ہے تقریباً اس کے بیچ میں کہیں پہ ہے، معروف جگہ تھی اس زمانے میں. تو اس جگہ پر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی اس شخص سے. اب تفصیل کیوں پوچھی؟ کیونکہ اس شخص نے ایسی بات کی جہاں پر تفصیل پوچھنا ضروری ہو گئی تھی. اگر وہ شخص کہہ دیتا کہ میں نے اونٹ ذبح کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، میں نے منت مانی ہے، تب کوئی مشکل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے منت مانے تو جا کے کرو. لیکن جب ایک خاص جگہ کو متعین کیا تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سوال کرنا شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے اندر ابھی کوئی بگاڑ موجود ہو، کوئی غلط عقیدہ تو نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حاضرین سے، کیا بوانا کی جگہ پر کوئی ایسا بت تو نہیں تھا؟ وثن اور صنم دونوں دو مختلف لفظ ہیں. صنم کہتے ہیں اس بت کو جس کی کوئی صورت ہوتی ہے، جسے تراشا جاتا ہے کس صورت کی شکل میں، جسے مورتی بھی کہتے ہیں. اور وثن ہوتا ہے وہ بت جس کی کوئی شکل نہ ہو، کوئی شکل و صورت نہ ہو، پتھر رکھ دیا یا کوئی پیڑ ہے یا مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے بعد کرنا شروع کر دی، کوئی شکل و صورت نہیں ہے، تو اسے وطن کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ بہت گہری بات ہے کہ شرک کا مطلب ہرگز بتوں کی عبادت نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت کرنا. نہیں میرے بھائیو، شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. دونوں میں کیا فرق ہے؟
بت سے
غیر اللہ میں بت شامل ہے کہ نہیں؟ اور بت کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں. جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت، شرک کا مطلب غیر اللہ کی عبادت، بت شامل ہے کہ نہیں؟ جن شامل ہے کہ نہیں؟ فرشتے شامل ہے کہ نہیں؟ انبیاء اولیاء سب شامل. جب ہم کہتے ہیں شرک مطلب ہے بتوں کی عبادت کرنا، اب سب کو ختم کر دیا سوائے بتوں کے. یعنی اگر آپ نبی کی عبادت کرتے ہیں شرک نہیں ہے، ولی کی عبادت کرتے ہیں شرک نہیں ہے، لیکن شریعت کی بنیاد کی طرف جب جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بت کی عبادت سے منع کیا گیا وہاں پر غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں سوال کریں گے، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں کو میری عبادت کرنا، سبحان اللہ، تم نے کہا تھا لوگوں کو میری اور میری ماں کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا بیٹھے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا جائز نہیں ہے،
اگر کسی نے کوئی بھی عبادت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف کی ہے تو اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیا ہے، شرک کیا ہے. اور قرآن مجید میں درختوں کے عبادت سے منع کیا گیا، پتھروں کے عبادت سے منع کیا گیا. اللہ تو العزہ کیا تھے، منات کیا تھی، پیچھے درس میں گزر چکا ہے. درخت تھے، پتھر تھے، اور کیا تھے. تو درخت ہو، پتھر ہو، درند ہو، پرند ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، اللہ تعالیٰ کا حق کسی کو دینا جائز نہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حق کسی اور کو دے دیا اس نے شرک کیا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں پر کوئی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی، فرق ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلاغت کی انتہا عطا فرمائی. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کی بلاغت، جس کی فصاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو. ہمارا ایمان ہے کوئی بھی نہیں ہے. جتنے بھی پروفیسر ہیں عربی کے، جتنے بھی بڑے علم والے ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بہتر ہو نہیں سکتا تا قیامت. اللہ تعالیٰ نے ان کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. چھوٹی بات، اس چھوٹی سی بات میں بہت زیادہ بڑا مفہوم ہے. تو کیا وہاں پر کوئی بھی ترجمہ بت کا ہے؟ ہماری جو زبان ہے بہت کمزور ہے، اردو میں کیا ہم ترجمہ کریں؟ وثن کا اور صنم کا ایک ہی ترجمہ ہے. اب کر کے دکھائیں، صنم کا ترجمہ بت ہے، وثن کا ترجمہ بت ہے، حقیقتا نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں یہ بہت غلط فہمی ہوئی ہے کہ صنم کا ترجمہ بھی بت ہے، وثن کا ترجمہ بھی بت ہے. اس لیے انہوں نے سمجھا ہے کہ شرک کا مطلب ہے بت کی عبادت کرنا. تو یہاں پر وثن کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ کیا جس جگہ پر، بوانا کی جگہ پر جہاں پر یہ ساتھی اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا وہاں پر غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ بت کی نہیں، غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی. اب غیر اللہ کے لفظ میں بت بھی شامل ہے، درخت بھی شامل ہے، پتھر بھی شامل ہے، سب شامل ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنے والا ایک ہے، جواب دینے والے سب کیوں ہیں؟ کہ بات اتنی مشہور تو نہیں ہے یہ جگہ بوانا جو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہی جانتا ہو، بس کوئی اور نہ جانتے ہو. اس سے پتہ چلا ہے کہ سب جانتے اس جگہ کو، جگہ معروف ہے، لیکن کس چیز میں معروف ہے؟ اس چیز میں معروف نہیں ہے، نافرمانی میں معروف نہیں ہے. بس کو سمجھے ذرا، جگہ بوانا تو جگہ، اب طائف کا شہر میں کہتا ہوں، طائف جانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں میں نے بکری ذبح کرنی ہے طائف میں، مشکل ہے کوئی؟ کیا مشکل ہے؟ اچھا، تو وہاں پر کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، آدھا مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا، ابھی آدھا مسئلہ باقی ہے. کیا وہاں پر کوئی خاص عید تو نہیں تھی مشرکین کی کسی زمانے میں؟ کیونکہ ابھی جو دور گزرا ہے، جاہلیت کا گزر چکا ہے دور، اور جاہلیت میں عیدیں بھی تھیں. مشرکین عید نہیں کرتے، خوشی نہیں مناتے. کیونکہ کوئی خوشی کا خاص دن تو نہیں تھا جو بار بار وہ مناتے ہوں. صاحب نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی نہیں، ایسے کوئی بات نہیں. یعنی وہ جگہ شرک سے بھی پاک ہے، بدعت سے بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا اور تسلی کی، اوف بن نظری، جاؤ اپنی نظر کی وفا کرو، پورا کرو. لیکن یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی بھی منت نہیں ہوتی. کوئی شخص یہ کہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں شراب پیوں گا، اب یہ منت ہے. شراب پینا نافرمانی ہے کہ نہیں؟ نافرمانی ہے. اگر وہ پاس ہو گیا تو شراب پیے گا، پیے گا تو زیادہ گناہ ہے. اب یہاں پر اگرچہ اس نے منت مانی ہے، کیونکہ نافرمانی کی منت تھی، تو اس پر فرض ہے کہ اسے پورا نہ کرے. لا وفاء النذر فی معصیت اللہ، یہ تو سب جانتے کہ شراب جو ہے حرام ہے. اگر منت یوں ہوتی کہ اگر میں پاس ہو گیا تو فلاں ولی کی قبر پر جا کر چادر بچھاؤں گا، کیا خیال ہے؟ یہ کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں. لیکن بعض لوگ پہلے تو سمجھتے ہیں, اس کو نہیں سمجھتے. بولا تعجب کی بات ہے میرے بھائیو. شراب تو بچے بھی جانتے کہ شراب پینا حرام ہے. اب کسی بچے سے پوچھے نا کلاس 1 2 3 سے, ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ بیٹا شراب پینا حرام ہے, جانتے ہیں. ہندو بھی کہتے ہیں پاپ ہے میرا خیال ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی ولی کی قبر کی طرف جا کر چادر چڑھانا یا قبر کا طواف کرنا شرک میں اس کا شمار ہوتا ہے, تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ نافرمانی کی انتہا ہے. دیکھیں نافرمانی کا سب سے بلند ترین درجہ کیا ہے؟ شرک. لیکن بعض اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے بچپن میں کیا, جب میں ایم بی بی ایس کر رہا تھا تو پہلے سالوں میں جب میں پاس ہوتا تھا تو گھر واپس آتا تھا. اب مٹھائی بھی کھاتے تھے تو والدہ صاحبہ کہتی چلو چلتے ہیں. اب کہاں چلتے ہیں؟ 40 کلومیٹر دور کوئی ولی کی قبر تھی, وہاں پہ چلتے ہیں. وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ کہ بیٹا میں نے منت مانی تھی, میرا بیٹا پاس ہو جائے میں چادر آ کے چڑھاؤں گی وہاں پہ. ہم دیکھیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ میری بچپن کی تعلیم یہاں کی تھی, تو توحید کا نور تھا الحمدللہ, تھوڑی سی سمجھ تھی. میں کہا دیکھیں پاس ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے, پھر آپ لوگوں کی دعاؤں سے نمبر دو, نمبر تین اپنی محنت سے. بیچ میں پیر کہاں سے آ گیا؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ پیر صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے تھے, آپ نہیں جانتے. یہ دعا میں نے کی تھی آپ کے لیے. میں نے کہا آپ نے کی تھی تو آپ جانے, مجھے پاس تو میں ہوا ہوں نا. میں نے کبھی پیر کا نام زندگی میں نہیں لیا اور میں پاس ہو گیا ہوں, اور میں اس کو مانتا بھی نہیں ہوں. اگر واقعی پیر کچھ کرتے تو میں کبھی پاس نہ ہوتا, کیونکہ جو شخص مانتا ہی نہیں ہے اس چیز کو تو اس کو کہاں اس نے کامیابی عطا کرنی ہے. کہتے بھائی میں نہیں جانتی ہوں, جھگڑا ہوتا, پھر شیطان اپنا کام کر دے گا. دیکھیں شیطان کیسا کام کرتا ہے. اسے کہتے تلبیس ابلیس. شیطان یہ جان چکا تھا کہ شرک میں تو یہ نہیں آنے والا, لیکن اس کو سیدھا نہیں آتا, یہ تو ٹیڑھا کر کے لے کے آؤں گا میں. اب خون میں دوڑتا نا شیطان. شیطان نے کہا بھی ماں کی نا فرمانی کرتے ہو تم, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے تیری ماں ہے, کتنے حق ہیں والدین کے. وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. بہت سارے ایسے دماغ گھومتا ہے نا, بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ آتا ہے. ارے واقعی تو والدین کی نافرمانی ہے, گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور جب کبیرہ گناہ کی بات ہے تو شرک بھول گیا, وہاں سے وہ عقل سے نکل گئی بات. صبح اٹھتے ٹھیک ہے چلے ماں چلتے ہیں, جاتے تھے والدہ صاحب جا کے کپڑا چادر چڑھا دیتی تھی, میں تو گاڑی میں انتظار کرتا رہتا تھا. یا جیسے لوگ جاتے شغل میلے کے لیے, شغل میلے کے لیے جاتا تھا. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ وہ ماضی تھا جس میں میں نے زندگی گزاری تھی. میرے 10 سال جو پاکستان میں گزرے تھے بہت مشکل گزرے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دلدل سے نکال دیا. اور صرف مجھ پر احسان نہیں کیا, میرے پورے خاندان پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے. شرک بدعات اور خرافات الحمدللہ صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ مٹا دی الحمدللہ. الحمدللہ پورا کا پورا گھرانہ الحمدللہ موحدین ہیں, صوفی موحدین نہیں, سلفی موحدین ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہی ہو. تو ایک تو وہ منت نہیں پوری کرنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو, معروف بات ہے. دوسری وہ بھی منت نہیں پوری کرنی چاہیے جو انسان کے بس میں نہ ہو. اب انسان کے بس میں کون سی منت ہے؟ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو میں آسمان کے تارے توڑ کر لاؤں گا. اب اتنی بیٹے کے لیے پریشانی تھی کہ بیٹا پیدا نہیں ہوتا, ساتھ ساتھ بیٹیاں ہیں. بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تو میں آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا. اب آسمان کے تارے ہر ایک کو توڑ سکتا ہے. بس منہ سے نکل گئی بات اور یہ منت میں اس کا شمار کر دیا گیا. یا میں ہوا میں اڑوں گا, یا میں فلاں عمل کروں گا جو بالکل ناممکن ہو, جو انسان کے بس میں بھی نہیں ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا, معلم البشریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس شخص کا صرف ایک مسئلہ نہیں, یہاں پر بہت سارے مسائل حل کر دیے. ایک ہی سوال تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کے جواب میں صرف اس کی تعلیم نہیں کی, صحابہ کرام کی بھی کی اور ہماری بھی کی آج کے دور میں, اور ہر دو میں تا قیامت یہ علم انشاءاللہ ایسے رہے گا.
اگر کوئی ایسا منت مانگے ہمالیہ کی چوٹی چڑھوں گا, پاسبل ہے لیکن مشکل.
یہ بھی جو منت عبادت نہ ہو وہ بھی نہیں پوری کرنی چاہیے. آپ ہمالیہ چوٹی پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہ منت مانے میں سائیکل چلاؤں گا روڈ کے اوپر, آپ کیوں آپ تکلیف دیتے ہیں؟ تو نہ سائیکل چلائیں اور نہ ہمالیہ کی چوٹی پہ جائیں, کیونکہ یہ عبادات نہیں ہیں. اس کی دلیل آتی ہے, اصل میں یہ نظر کا باب آگے آ رہا ہے, اس میں ہم زیادہ وقت نہیں کرتے. ابو اسرائیل کی ایک صحابی تھے, ابو اسرائیل, انہیں منت مانی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے باہر آئے, دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے دھوپ میں, اور کھڑا ہے بیٹھتا نہیں اور بات بھی نہیں کرتا. تو دریافت کیا, یہ کون ہے؟ کہا ابو اسرائیل ہے, اس شخص نے منت مانی ہے, یہ دھوپ پر کھڑا رہے گا, چھاؤں میں نہیں جائے گا, اور کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں, اور روزہ بھی اسے رکھا ہوا ہے, اور کلام نہیں کرے گا یعنی بولے گا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کو کہہ دے کہ چھاؤں کی طرف چلا جائے اور بیٹھ جائے اور بات بھی کرے اور اپنا روزہ جاری رکھے. اب اس میں کیا تھا, ایک عبادت تھی روزہ, باقی تین چیزیں عبادت نہیں تھی. کیا دھوپ میں کھڑے رہنا عبادت ہے؟ جس سے یہ واضح ہوا کہ جو عبادت نہیں ہے وہ منت نہیں ہے. تو تین چیزیں آج کے درس میں ہو گئی, نافرمانی بھی منت نہیں ہوتی, ناممکن چیز بھی منت نہیں ہوتی, اور جو عادت ہے عبادت نہیں ہے, یا عبادت کے علاوہ کوئی بھی چیز منت نہیں ہوتی.
عبادت میں کثرت, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ 51 رکعت پڑھیں گے,
وہ آئیں گے آئیں گے, اب جلد بازی نہ کریں. اگلا درس ہے نظر کے بارے میں, اگلا درس جو ہے باب من الشرک النظر لغیر اللہ, وہ تو اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. نظر کی کتنی قسمیں, 6 قسمیں ہیں, نظر کی ایک قسم نہیں ہے, وہ سب انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. اس حدیث مبارکہ کے جو اہم فائدے ہیں, نمبر ایک, منت کی وفا کرنا واجب ہے, بشرط یہ کہ معصیت نہ ہو, ناممکن نہ ہو. معصیت نافرمانی کی چیز ہے, نافرمانی معصیت نہ ہو, ناممکن نہ ہو, اور فالتو چیز نہ ہو, یعنی بارک اللہ فیک, عبادت ہونی چاہیے یعنی. جزاک اللہ خیر. نمبر دو, یعنی عبادت ہونی چاہیے, غیر عبادت منت نہیں ہوتی. نمبر دو, مفتی کے لیے جائز ہے فتویٰ دینے سے پہلے سائل سے سوال کرے, نمبر تین, جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا جائز نہیں, جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا جائز نہیں. نمبر چار, نافرمانی کی منت, نافرمانی کی منت کی وفا کرنا حرام ہے, اور اس کے بدلے میں قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ. جس نے نافرمانی کی منت مانی ہے، شراب پیوں گا مثال کے طور پہ، اب وہ شراب تو نہیں پی سکتا، حرام ہے. اب منت بھی واجب ہے، اب اس نے آپ کو پھنسا دیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے قسم کا کفارہ ادا کر دے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے کسی کوئی شخص قسم کھا کے توڑ دے، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا، نمبر تین گردن آزاد کرنا، اس میں اختیار ہے، تینوں میں آپ کی مرضی ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر ترتیب ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد تین دن کا روزہ رکھنا. اکثر وہ غلطی کرتے تین دن کا روزہ ہی سے آغاز کرتے ہیں. جس نے تین دن کا روزہ رکھا ہے اس نے غلط کیا ہے، اس کو چاہیے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر وہ مستطیع ہے تو. یہ ترتیب ایسی ہی ہے، اور دس مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت آسان ہے، 60-70 ریال لگتے ہیں، آسان ہے جس کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں ہے، گردن تو نہیں ہے، گردن آزاد کرنا بھی نہیں ہے، دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا تو زیادہ مشکل ہے، 100 ریال ایک کا لگتا ہے تقریباً، تو 1000 ریال کہاں سے آئے گا؟ اگر اس کو ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے تو 500 سے کم نہیں ہے. دس مسکینوں کو کھانا 60-70 ریال سے زیادہ نہیں ہے. نہیں، اطعام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا جو اوسطاً آپ گھر میں کھاتے ہیں. اوسطاً گھر میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ سینڈوچ پہ گزارا کرتے ہیں، پیپسی پہ؟ جی کیسے؟ دس مسکینوں کو کھانا وہ کھانا جو آپ اوسطاً اپنے گھر میں پکاتے ہو. آپ چاہیں دس کو اکٹھا کر کے وہی کھانا گھر میں پکتے پکا کے کھلا دو، یہ بہتر ہے. نہیں نہیں تو ایک ایک کو الگ الگ دے دو. پانچ آج کل تو تھوڑا مہنگا ہو گیا، 6-6, 7-7 ریال لگتے ہیں، اب پہلے تو 5 ریال لگتے تھے. نسل جا جو شوائے جو یہ تھوڑے سے چاول وغیرہ دے دے، استعمال ہو جاتا ہے. اس کا لباس میں چڈیا بنیان نہیں ہوتی، ہاں لباس وہ لباس جو ستر کو ڈھانپے، تو اب تقریباً سستی تو 40 ریال کی آتی ہے، 20 ریال کی آتی ہے. جو پہننے والے جو آپ پہن سکے وہ توب ہو، جو آپ پہن سکے، یہ توب نہ ہو کہ 10-15 کی خریدی ہو اور آپ اس کو بھی نہ پہنتے ہو اوسطاً. تو بہرحال جو سب سے زیادہ آسان ہے وہ ہے کھانا کھلانا، اس سے مشکل ہے کپڑا پہنانا، اس سے مشکل ہے گردن آزاد کرنا. اگر یہ تین نہیں کر سکتے پھر باری آتی ہے تین روزے رکھنے کی. نمبر پانچ، جو منت ناممکن ہو وہ منعقد نہیں ہوتی، یعنی وہ ہوتی نہیں ہے، اس کو شمار ہی نہیں ہوتا منت میں. اب آسمان کے تارے توڑ کے آؤں گا یا ہوا میں اڑوں گا، یہ منت ہی نہیں ہے اصل میں. نمبر چھ، کسی جگہ یا کسی وقت کو منت کے لیے متعین کرنا جائز ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، بارک اللہ فیک، حق جائز ہے اگر اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. نمبر سات، منت کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے، چاہے قربانی کی منت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. اگر کوئی دلیل پوچھے تو کیا ہے یہ حدیث؟ نمبر آٹھ، کافروں اور مشرکوں سے مشابہت کرنا حرام ہے. نمبر نو، شریعت نے ہر برائی کا سدے باب کیا،
نمبر دس. سدے باب کیا نمبر دس. کون سا رہ گیا ہمارا موضوع؟ ہیڈنگ رہ گئی وہی لکھ لیں. جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہوتا تھا اس جگہ پر اللہ تعالی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں. ہاں عید المیلہ. ہاں عید المیلہ کے متعلق میں نے بات شاید بیان نہیں کی اور اس میں بھی کافی غلطی ہوتی ہے. عید کا لفظ ہے عربی زبان کا جس کا مطلب ہے وہ چیز جو بار بار آتی ہو, چاہے زمانے کے وقت کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے. جگہ کے وقت تو بار بار آتا ہے, جگہ کیسے بار بار آتی ہے؟ یعنی وہ جگہ جہاں پر بار بار لوگ جمع ہوتے ہو اس کو عید کہا جاتا ہے. عید مکانی عید زمانی. ہمارے کتنے عیدیں ہیں؟ دو, عید الفطر اور عید الاضحی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو دیکھا وہاں پر جو لوگ تھے مدینہ میں, سال میں دو دن ان کے متعین تھے, وہ خوشی مناتے, کھیلتے اور کودتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے, عید الفطر اور عید الاضحی. علماء نے اس حدیث مبارکہ سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ شریعت میں اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں, دو سے زیادہ کوئی عید نہیں. نہیں, جمعہ کا دن وہ الگ ہے, وہ تو ہفتے کی عید ہے, ہفتے کی عید ہے. سالانہ عید جو ہے, جو سال میں ایک بار آتی ہے, وہ دو قسم کی عید ہیں, یا تو عید الفطر یا عید الاضحی ہے. عید الفطر میں عید الاضحی میں لوگ جمع ہوتے ہیں, ہر سال میں ایک ہی وقت میں جمع ہوتے ہیں, اس کو عید کہا جاتا ہے. ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی بھی عید شریعت میں جائز نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. ماں کی عید ہے, باپ کی عید ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے, ہیپی نیو ایئر ہے, جتنی بھی اپریل فول ہے, بارک اللہ فیک, جتنی بھی یہ دن ہیں جن کو متعین کر دیا جاتا ہے اور بار بار لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں خاص وقت اور خاص جگہ پر اور اس میں خوشی مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا, لوگ جمع ہوتے ہیں فٹ بال کے میچ کے لیے, قرب الہی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیٹ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. اچھا, اگر ایک ہی ڈیٹ میں فٹ بال کا میچ کھیلیں, کوئی تعلق نہیں ہے دین سے, عبادت ہی نہیں ہے. جی جی ہاں, یہ جو چیزیں ہیں کہ جی میں بتاؤں, نیشنل ڈیز یا انڈیپینڈنس ڈے جتنی بھی ہیں, یہ ان کو بار بار کیا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس دن کی تعظیم ہوتی ہے, اس وقت اس دن کی تعظیم ہوتی ہے. اور شریعت نے ہر برے کا سدے باب کیا ہے. اور بعض علماء نے یوں بھی فرمایا ہے کہ جھنڈے کو سلوٹ کرنا حرام ہے. ارے جھنڈے کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ذرا, آپ جھنڈے کو سلوٹ کرتے کرتے جھنڈے ہی کے لیے سب کچھ کریں گے, اگرچہ اس جھنڈے کے لیے آپ کو دین کیوں نہ چھوڑنا پڑے بعض اوقات. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسے ہوتا ہے؟ اب فوجی کمانڈر فوج کو کمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے فلانے بستے کو اڑانا ہے, اس نے پوچھنے بستی میں کیا ہے, ظلم ہے, حرام ہے, حلال ہے, پوچھنا ہے, وہ پوچھ سکتا ہے؟ اس کا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بچپن مطلب جب بھی اس نے قدم رکھا ہے اس فیلڈ میں, اس نے صرف اپنے باس کو یس ہی کہنا ہے بس. وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا باس جو ہے اسے کیا حکم دیتا ہے, آنکھیں بند کر کے اس نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. اب جس بستی کو اڑانا ہے اس میں موحدین ہیں, مسلم ہیں, کافر ہیں, کوئی وہ نہیں پوچھنے والا. شریعت میں یہ جائز ہے؟ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اگر آپ کا والد بھی آپ کو حکم دے جس میں لگا لگے نا فرمان ہو یا ظلم ہو, آپ مانیں گے اس کی؟ نہیں مانیں گے. دنیا کے سب سے بڑا امام آپ کو حکم دے
کہ ظلم جا کے کرو کسی پر، اس کی مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے. تو یہاں پر شریعت کے مطابق کسی کی بات، کسی کے فرمان، کوئی کسی کی بات یا فرمان کا کوئی اعتبار نہیں جو شریعت کی مخالفت کرتا ہو. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انڈیپینڈنس ڈے جو ہے اس میں دل میں اس کی اثر ہوتا ہے، اور آہستہ ایسا اثر ہوتے 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 لوگوں کے دل جڑ جاتے ہیں اور وطن کے لیے وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جو شریعت کے مخالف ہو. آپ نے نہیں سنتے کہ وطن کے لیے قربان ہو گیا؟ ارے قربان دین کے لیے ہوتے ہیں. وطن کے لیے تب قربان ہوتے ہیں جب وطن کو بچانے سے دین بچتا ہو. یاد رکھیں شریعت میں سب کچھ واضح ہے، چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں اس کی مثال اور کون سی ہے؟ قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جانا، کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہی کچھ امریکہ میں ہوتا ہے، نیشنل انتھیم جب پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہندو بھی کرتے ہیں انڈیا میں، ونڈے ماترم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے لوگ ایسے سر جھکا کے خشوع خضوع کی حالت میں ہوتے ہیں، ایسے سر جھکا کے. وہ بازوں کے سر باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وطن جو ہے اس کی محبت، اس کا قدر، اس کے احترام موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کہیں اس کے احترام محبت آپ کے دین سے زیادہ نہ بڑھ جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اگر آپ کا مقصد یعبدون کا اس ملک میں پورا ہو رہا ہے تو اس ملک کی قدر بھی ہے، قیمت بھی ہے. اگر یعبدون کا مقصد اس ملک میں پورا نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ ہجرت کر کے نکل جاؤ. یہ ملک، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے. جگہ آپ کے لیے وہ ہے جہاں پر یعبدون کی تحقیق ہوتی ہو، یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سکون سے ادا کر سکیں. ہم تو مٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں، بن چکے ہیں مٹی کے ساتھ، شاید ہمیں باندھا بھی گیا ہے. تو اس لیے ہم یہ انکار نہیں کرتے. یاد رکھیں وطن کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، وطن کا احترام اپنی جگہ پہ ہے. ہمیں سمجھتے ہیں وطن سے محبت بھی کرنی چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے. ہماری پہچان ہمارے وطن سے ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسے ہم اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہماری پہچان ہمارے والدین سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب والدین ہمیں نافرمانی پہ مجبور کرتے تو ان کے نہیں سنتے، اسی طریقے سے جب وطن نافرمانی پہ مجبور کرتا ہے تو ہم وطن کی قدر بھی نہیں کرتے. نہیں، اس میں بغاوت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے بغاوت کہاں ہے؟ بلکہ اس میں تو اس زمین کو، یہ تو ہمارا گھر سے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے ہم دور کرنا چاہتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، ہندو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے نا.
پاکستان سے لڑائی ہوئی کل کے دن تو یہ مسلمان نہیں لڑے.
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں جہالت، خرافات اور بدعات کی وجہ سے. لوگوں کے دلوں میں ایسے باتیں بٹھا دی ہیں جو شریعت سے بالکل دور ہیں. مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے ایمان کی برکت اس کے جسم پر نہیں ہوتی، صرف اس کے ایمان کا نور اس کے چہرے پہ نہیں ہوتا، اس کے دل کا جو ایمان کا نور ہے اس کے صرف بدن پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، جس جگہ پر وہ رہے تو اس پر بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. جس مومن کا اثر اس کی جگہ پہ نہیں ہوتا، اس کو چاہے کو اپنے آپ کو دیکھے. تو میرے بھائی، ایمان کا، دین اسلام کا صرف یہ پیغام نہیں ہے کہ یہ شخص جو مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے، اس کے لیے کافی ہے. بس نمازیں پڑھتے رہے، حج اور عبادات کرتا رہے، قربانیاں دیتا رہے، کافی اس کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں اس کا ایمان ناقص ہے. اب پڑوسی کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمانیات سمجھائی اس بندے کو, تو اس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے, یہ ایمانیات ہیں. پھر ان ایمانیات کو عملی طریقہ بھی دیا, عبادات, اور عبادات کا اثر معاملات پہ ہونا چاہیے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات جس کے اچھے ہوں. اب جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے, اگرچہ کافر کیوں نہ ہو, جار کا لفظ ہے, مومن جار کا لفظ نہیں ہے حدیث میں, اس کا ایمان ناقص ہے. ارے ایمان کا تعلق پڑوسی سے کیا ہے؟ ہے تعلق, کیونکہ آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا ایمان کا اثر آپ کے پڑوسی کے لیے باعث خیر نہ بن جائے. کتے کی وجہ سے ایک عورت جنت میں چلی گئی اور دوسری بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. ارے کتے کا کیا تعلق ہے جنت جہنم سے میرے بھائی؟ بلی کا کیا تعلق ہے؟ تعلق کہ آپ کا جو ایمان ہے اگر وہ جاگ جائے اور اس ایمان کا اثر اللہ تعالی کے مخلوق پر ہو جائے تو آپ کے لیے باعث خیر ہے. اور اگر آپ کے زبان سے تو آپ مومن ہیں اور آپ کے ایمان کا کوئی اثر نہیں, یہ کیسا ایمان ہے جو جانوروں کو تکلیف دے, ظلم برسائے جانوروں پر؟ رتن سے تو پیدا نہیں کیا بلی کو, اسے بند کر دو اسے اور وہ بھوکی پیاسی مر جائے, اس لیے پیدا کیا ہے اسے؟ تمہیں کسی نے حق دیا ہے کہ اس کی جان لے لو؟ ہاں غلطی سے مر گئی تو مر گئی, وہ الگ بات ہے, لیکن تمہیں کسی نے اجازت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اس طریقے سے مارو؟ تو ایمان کا اثر ہوتا ہے میرے بھائیو, زمین پر بھی ہوتا ہے. آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ یہ گلوبل کرائسس کیوں ہے؟ عالمی بحران کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اس بندے نے اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا, نافرمانی پہ اتر آیا. اس نافرمانی کا اثر ایک شخص سے شروع ہوا, ایک فرد سے. لوگوں نے منع نہیں کیا, کہتے یار یہ جنس کر, آپ جنس تم کیوں منع کرتے ہو اسے؟ آپ نہیں سنتے, آپ کہتے یار چلو نماز پہ چلتے ہیں. وہ کہتے یار تمہیں کیا ہے, پڑھے نہ پڑھے وہ جانو اس خراب, تم کیوں اس کو کہتے ہو نماز پڑھو؟ وہ شراب پیتے اس کو پینے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ سگریٹ نوشی کرتے اسے کرنا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لوگ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں تم کیوں منع کرتے ہو؟ کیوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ تمہاری بہن بیٹی کو تو نہیں سنے کوئی تکلیف پہنچائی؟ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے. اب ایک شخص نے برائی شروع کی, لوگوں نے منع نہیں کیا, ایک شخص سے بڑھ کر دو میں ہوئی, دو سے بڑھ کر تین میں ہوئی, پھر ان کا اثر ان کے گھرانے میں ہوا, اب گھرانہ بگڑ گیا, گھرانہ بگڑا دوسرا گھر بھی بگڑا, تیسرا بھی بگڑا, پھر معاشرہ بگڑا, جب معاشرہ بگڑا پھیلتے پھیلتے ایک ملک بگڑ گیا, جب ملک بگڑا دوسرا بھی بگڑا, پھر پوری زمین پر اس نافرمانی کا اثر ہوا. شروع کہاں سے ہوا تھا میرے بھائی؟ یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک انسان سے بنتا ہے, امت ایک انسان سے بنی ہے. ہمارا باپ کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. پوری دنیا انسانیت ایک سے بنی ہے. اور یاد رکھیں برائی بھی جب آتی ہے تو کم لوگوں سے شروع ہوتی ہے, برائی کبھی بیک وقت ایسے نہیں آتی, یاد رکھیں کم لوگوں سے شروع ہوتی, آہستہ آہستہ وہ اپنا زہر پھیلا دیتی, گھول دیتی لوگوں کے اندر. اب مشہور قصہ اصحاب السبت کا, اس لیے میں بات ختم کرتا ہوں. سورۃ الاعراف میں قصہ موجود ہے, آیت نمبر 164 سے شروع ہوتا ہے, بڑا پیارا قصہ ہے. لوگ کہتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کے ایمان کا اثر اور نافرمانی کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, فرم برداری اور نافرمانی کا اثر زمین پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اصحاب السبت یہ یہودی تھے, ان کا نام سبت کہتے ہفتے کے دن, ہفتے کے دن والے اصحاب السبت, سبت یہ رکھا گیا. یہ ایک قوم تھی, سمندر کے کنارے میں رہتے تھے, یہودی تھے. آپ جانتے ہیں یہودی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, بت پرست نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک امتحان لیا, اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے امتحان لیتا رہتا ہے. جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو امتحان تو ہوگا, نہیں ہوگا؟ ہوگا امتحان. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے, یہودیوں کو, کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا اور مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا, کیونکہ ان کا کاروبار مچھلی کا شکار ہی ہوتا تھا زیادہ تر, سمندر کے قریب رہتے ہیں, یہ ان کا کام تھا, کاروبار تھا. اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو اجازت دی, حکم دیا بلکہ مچھلیوں کو, کہ تم نے سمندر کی سطح پہ رہنا ہے, اوپر ایسے چھلانگ مار مار کے اوپر پانی کے اوپر رہنا ہے, کہ کوئی ہاتھ سے بھی پکڑے ایسے ہاتھ سے پکڑ لے, صرف ہفتے کے دن. باقی ہفتے کے جتنے سات چھ دن ہیں اس میں مچھلی غائب. اب یہودی نے دیکھا بھی کام تو نہیں بنتا یہ, اب ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں, اب مچھلی ہفتے کے دن پکڑتے حرام ہے. مشورے کے بعد جس میں ابلیس بھی شامل تھا ایک نتیجے پہ پہنچے. ابلیس جو آپ کے خون میں دوڑتا ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں ابلیس ایک انسان کی شکل میں آنا چاہیے, ضرور نہیں, ابلیس ہمارے خون میں دوڑتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی, منع کیا گیا ہفتے کے دن شکار نہ کریں, اتوار کو کر سکتے ہیں کہ نہیں, کر سکتے ہیں کہ نہیں, کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ایک بائی پاس راستہ بنایا سمندر سے, یہ سمندر کا کنارہ ہے, اب پانی تو پورا جاتا ہے نا, ایک تھوڑا سا بائی پاس یہاں پہ راستہ ہے, ایک کھدائی کی کھدائی بائی پاس راستہ بنایا, اب سمندر کا پانی وہاں پہ جمع ہو گیا, ہو گیا, اور اس کو پھر بند کر دیا. مچھلیاں ہفتے کے دن ختم ہو گیا, اب مچھلی ختم وہاں سے تو ختم ہو گئی سمندر سے, اب جو انہوں نے جگہ بنائی وہاں پر مچھلی ہے کہ نہیں, مچھلی ہے. کس دن وہاں پر وہاں سے مچھلی نکالی, اتوار کے دن. ہفتے کے دن انہوں نے کوئی شکار نہیں کیا, بات سمجھے کہ نہیں. تو جو انہوں نے بائی پاس روڈ تھوڑا سا بنایا, جو راستہ بنایا, جو بھی کھدائی کی, مچھلی بھر گئی, اتوار کے دن انہوں نے لینا شروع کر دیا. ان کا یہ شرعی طریقہ ہے, لوگوں نے منع کیا. لوگ تین قسم میں بٹ گئے اس زمانے میں, ایک تو یہ کام کرنے والے, دوسرے خاموش اختیار کرنے والے, بھی ہم پکڑتے بھی نہیں منع بھی نہیں کرتے, ہم یہ جانے ان کا رب جانے, جیسے آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں. تیسرا یہ ایسا گروہ ہے جنہوں نے اس عمل سے گریز بھی کیا, دور بھی ہوئے, اور ان کو انکار بھی کیا, نہیں عزل منکر کہ یہ غلط ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے تم لوگ. بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن والی مچھلی کو نہیں پکڑنا, بس آپ لوگوں نے بائی پاس راستہ نکال لیا. تو جن لوگوں نے انکار کیا, ان لوگوں کی انکار کس نے کیا, جو لوگ جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی, ان کو تم لوگ کیوں ان کو منع کرتے ہو, چھوڑو ان کو, تو جھگڑا صبح شام جھگڑا ہے تمہارا, چھوڑو لوگوں کے, ان کا اپنا رب ہے, جان ان کا رب جانے, نافرمانی کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں, تمہیں کیا مصیبت ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کس کا ساتھ دیا, نافرمانوں کا ساتھ دیا. دیکھیں اگرچہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی میرے بھائیوں, خود مچھلی نہیں پکڑی, بلکہ وہ مچھلی کھانے بھی چھوڑ دی ان لوگوں نے, بھائی جو مچھلی تم پکڑتے ہیں حرام ہے, ہم نہیں کھاتے. نافرمانوں کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو جنہوں نے نافرمانی کی اور ان کو جنہوں نے خاموشی اختیار کی, دونوں پر عذاب برسایا اور ان کو بندر بنا دیا, مسخ کر دیا, سبحان اللہ. اور ہم نے نجات عطا فرمائی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا. یہ نہیں عن منکر کی برکت ہے میرے بھائیوں, اور آج کل بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. لوگ بعض لوگ کہتے ہیں اب توحید کی بات کریں, شرک سے منع نہ کریں, امر بالمعروف کریں, امر بالمعروف کریں, نہیں عن منکر نہ کریں, ابھی کیوں نہ کریں. کہتے بھی لوگ میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے, لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگ آپ کی بات سنیں گے نہیں. بھئی لوگ سنیں بات یا نہ سنیں, ہمیں لوگوں کو بات سنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. کیوں بہترین امت؟ یہ بہتری کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ نام کی امت ہے بس, یا کوئی عمل بھی کرتی ہے؟ ہاں عمل کرتی. کون سا عمل کرتی ہے امت؟ سب سے پہلے تأمرون بالمعروف, اس کو سب نے سمجھا ہے. امر بالمعروف کیا ہے؟ معروف کسے کہتے ہیں؟ اچھی چیز کو. اچھی چیز کی لوگوں کو دعوت دو. اچھی چیز کیا ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, نماز پڑھو, والدین کی فرما برداری کرو, زکات دو, روزے رکھو, حج کرو. یہ کیا ہے؟ کرو کرو کرو, کیا ہے کرو؟ فعل امر ہے, امر بالمعروف ہے. وینہون عن المنکر, یہاں پر مشکل ہو گئی. بعض لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا, بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس دور میں تو تھا, آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس دور میں ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس دور میں ممکن کیوں تھا؟ وہاں پر لوگ اچھے تھے, آج لوگ بہت برے ہیں. میں کہتا ہوں اس زمانے میں زیادہ برے لوگ تھے. ابو جہل اچھا تھا, ابو لہب اچھا تھا, آج کے دور والے لوگ جو ان سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. کیا کیا ان کو نہیں علم کو نہیں کیا گیا؟ شرک سے نہیں منع کیا گیا ان کو؟ کیا گیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیتے تھے, بعض جب آیت نازل ہوئی منع کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی مانیں گے نہیں مانیں گے ناراض ہو جائیں گے، نماز تو پڑھتے ہیں بےچارے، آج نہیں کل منع کریں گے، پرسوں منع کریں گے. جس وقت آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اللہ کے قسم مدینے گلیوں میں شراب کی شرابی شراب تھے گلیوں میں، نہریں لوگ کہتے ہیں نہریں دے رہے تھے، نہریں تو نہیں تھی بہرحال، لیکن بہت زیادہ شراب تھا مدینے کی گلیوں میں، لوگوں نے اسی وقت مٹکے توڑ دی اسی وقت. یہ نہیں کہا کہ ابھی یہ جو باقی ہے نا اس کو تو پورا کریں بعد میں، یہ جس کے منہ کے اندر تھی نا اس میں باہر تھوک اس وقت پھینک دی منہ کے اندر کو. یہ نہیں کہا کہ جو تو ہم منہ کے اندر ڈال چکے ہیں یہ حرام نہیں، وہ تو گلاس اٹھانا حرام ہے، نہیں. یہ ایمان تقوی اسے کہتے ہیں، نکال دیا منہ سے. یہ نہیں عن المنکر ہے میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں. بہت سے لوگ نکلتے ہیں کوئی جماعتی صورت میں کوئی انفرادی صورت میں، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اگرچہ بہت زیادہ مشہور ہیں، بات شہرت کی نہیں ہوتی، بات حق کی ہوتی ہے، اور شہرت اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. بعض ایسے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں جو اپنے وقت میں جیلوں کے اندر زندگی گزارتے تھے، ان کے علم سے لوگ استفادہ نہیں حاصل کرتے تھے، کہتے تھے یہ تفرقہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ امت کو توڑنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، یہ مشرک ہے، یہ صوفی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے. لیکن اس ایک شخص سے اللہ تعالی نے ایسا کام لیا جو آج کے دور کے سینکڑوں لوگ نہیں کر سکتے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات پہ دمشق کی جیل میں ہوئی، آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزاری ہے. ان کی کتابوں سے آج بھی استفادہ حاصل لوگ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اتنے علمی ذخیرے چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ وقت اس زمانے میں 24 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوا کرتا تھا کیا؟ یہ وقت کہاں سے ملا ان کو؟ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی بھی گزاری اتنی؟ اور یہ وہ کتابیں ہیں جو شاید ہمیں آدھی ملی ہوں. جو تتاری تھے ان کا زمانہ تھا، انہوں نے آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، کیا حشر کیا مسلمانوں کا. کہتے ہیں دجلہ اور فرات کی نہریں جو ہیں یہ پورے 3 دن تک سیاہ پانی تھا نہروں کا، دریا کا پانی کبھی دیکھا سیاہ ہوا؟ 3 دن مسلسل سیاہ تھا. یہ کتابیں تھیں مسلمان علماء کی جو انہوں نے نہروں میں ڈال دی تھی، اور نہروں کا راستہ بند کر کے اپنے جو فوجی دستے اس کے اوپر سے گزارتے تھے کتابوں کو رکھ کے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہے میرے بھائیو، اس کے باوجود بھی دین میں کوئی کمی ہوئی؟ یریدون لیطفئوا اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر کوشش کریں کرتے رہیں گے، تاقیمت کرتے رہیں گے کہ اس اللہ تعالیٰ کے دین کے نور کو بجھا دیں. اللہ تعالیٰ پھر نور کو تمام کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ. دیکھیں ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، فتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالیٰ پر بوجھ ڈالنے والا، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا ہی آپ کریں، لیکن جو کرے حق کریں، حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کریں. فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بہت سارے علماء، بہت سارے فاضل لوگ اس آیت کو بار بار دہراتے اپنے تقریروں میں، اپنی دعوت میں، لیکن کاش اس کو سمجھ کر اس پہ عمل بھی کر لیتے. میرے بھائی باطل باطل، حق حق، دونوں کو مکس کر کے آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیں گے آپ؟ یاد رکھیں، جماعتی سطح پہ ہو یا انفرادی سطح پہ ہو، امر المعروف نہ منکر سے الگ نہیں ہو سکتا. جہاں پر امر المعروف وہاں پر نہیں منکر بھی ہے، لیکن حکمت ضروری ہے. حکمت کے مطلب نہیں کو ان کو الگ الگ کر دیا جائے، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ توحید سب سے بڑا فرض ہے، آپ وہاں پر یہ بھی کہیں کہ شرک سب سے بڑا حرام ہے. شرک نہیں، شرک منکر ہے، شرک سے منع کرنا نہیں عن المنکر ہے. تو جس دعوت میں یہ چیز نہ ہو وہ دعوت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اگرچہ اس دعوت کو اپنے کندھے پر اٹھانے والے فاضل اور معروف مشہور لوگ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. اگر دعوت تبلیغ عبادت ہے تو پھر ان دو بنیادوں پر کرنی چاہیے. ہاں اگر عبادت نہیں ہے، آپ عادت سمجھ کے کرنا چاہتے تو آپ جانیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، تب تو آپ کو یہ عبادت دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ اخلاص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی کرنی ہوگی. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.